السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کی عظیم الشان نعمت عطا فرما رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائے، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، کہ جو آپ اپنی امت کے لیے برکت کی دعائیں دے کر گئے ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال تک بچپن کی حالت میں آپ کی خدمت کی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی، آپ نے میری عمر میں، میرے مال میں، میری اولاد میں برکت کی مجھے دعا دی. فرمایا کہ اللہ پاک نے سب چیزیں مجھے جیتے جی عطا فرمائی، 120 بچے اپنے ہاتھ سے اب تک دفن کر چکا ہوں. اتنی طویل زندگی نصیب ہوئی، عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ اپنی آل اولاد کے 120 افراد تو اپنی ہی زندگی میں سپرد خاک کر چکے تھے. یہ نہیں کہ سارے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، پلے بڑے جوان ہوئے، اپنی مدت العمر پوری کی، 60-70 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. تو اپنے ہی ہاتھوں سے فرمایا کہ ان دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اتنی زندگی دراز عطا فرمائی ہے کہ 120 اپنے گھرانے کے بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے سپرد خاک کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بابرکت نیکیوں سے لبریز زندگی عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ نیک بخت اور بدبخت کون ہے؟ فرمایا کہ نیک بخت وہ ہے جسے لمبی زندگی نصیب ہوئی اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی ملی، بدبخت وہ ہے جسے لمبی زندگی ملی لیکن گناہوں سے لبریز ملی، عمر دراز پائی اور نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا گیا، ذخائر پہ ذخائر بڑھاتا چلا گیا، سعادت مند انسان ہے. عمر تو بہت طویل پائی، 60, 70, 80, 90, 100 سال تک جی لیا، لیکن بدقسمتی سے گناہوں کے انبار جمع پہ جمع کرتا چلا گیا. تو فرمایا کہ نیک بخت وہ ہے جس کی زندگی دراز ہو لیکن اعمال صالحہ سے لبریز ہو، اور بدبخت وہ ہے، فرمایا کہ شقی وہ ہے کہ جس کو عمر تو دراز ملی لیکن گناہوں سے لبریز ملی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت مند بنائے کہ لمبی زندگی نصیب ہو، اعمال صالحہ سے لبریز ہو، کہ نیکیاں قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالی اپنی توفیق سے ہم سے انجام دلواتے رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال پچھلے مضمون میں بھی آپ حضرات سماعت فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو وہ رتبہ اور مقام دلوایا کہ ایک ادنا سا فرد جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، عند اللہ وہ کتنا مقبول اور مقرب بنا. اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان لانے کے بعد جو آپ کی محبت کے تقاضے تھے، عظمت، محبت اور اطاعت. اطاعت اور فرما برداری کر کے عملی زندگی میں جنہوں نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا، تو پھر چاہے وہ بلال حبشی ہوں چاہے ابو ذر غفاری ہوں، دونوں کا واقعہ پچھلے مضمون میں سنایا تھا. شاعر نے اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر کہ ابو ذر غفاری ایمان لائے تو اتنی بابرکت ہستی کہ ان کے ایمان کی برکت سے پورا قبیلہ مشرف اسلام ہوا، اور اسلام لانے کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں قربانی بھی دینی پڑی کہ کفار نے بری طرح آپ کو لہو لہان کیا. اور ادھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کا عالم کہ ظلم کی چکی میں جتنا پیسا جاتے تھے اتنا زیادہ وہ توحید کے اندر اور زیادہ پخت اور مضبوط ہوتے چلے جاتے تھے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے ناراض ہوتے ہوں تو ہوں، اللہ راضی ہو جائے. پھر شاعر نے اسی مضمون کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. وہ بھی عاشقین صادقین تھے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے. کیا رتبے اور مقام پائے کہ جبریل امین فرما رہے ہیں کہ ان کو مدینے والے جتنا نہیں جانتے، ابو ذر غفاری کو آسمان والے اس سے زیادہ جانتے ہیں. رتبے اور بلندیوں کی انتہا ہے کہ زمین سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں چرچے کرا دیے. اور وجہ کیا بتائی کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اپنی ہستی کو اس قدر مٹایا کہ تمام کے تمام مسلمان معاشرے میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھا، اللہ پاک نے اتنا بالا تر بنایا کہ آسمانوں میں چرچے کرا دی. اور دوسری ادا جو اللہ تعالی کو پسند آئی وہ سورہ اخلاص کی محبت، عشق کے درجے میں اس سے تعلق رکھتے تھے. کیا شان تھی ان حضرات کی کہ جنہوں نے عشق و محبت کے ثبوت دے کر تاریخ رقم کر دی کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کہنا نہیں پڑتا، وہ خود ان کی ذات بتاتی ہے کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. اس کا مزداق تھے وہ حضرات، پتہ چلتا تھا کہ ان کے دل میں کس کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کتنی مبارک ہستیاں تھیں وہ. حضرت جبریل امین آپ کے ایک امتی، ایک غلام جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت دحیا کلبی ہے، جب کبھی انسانی حلیہ میں آتے حضرت دحیا کلبی کا روپ اپنایا کرتے تھے. کتنی بڑی سعادت ملی ایمان اور اسلام کی برکت سے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے انسانی روپ دھارتے اس وقت دحیا کلبی کا انتخاب ہوتا. کیا اونچے نصیب تھے کہ اس ہستی کا انتخاب ہوا. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت دحیا کلبی جنتی شخص ہیں، اس لیے کہ جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کسی جہنمی انسان کا حال حلیہ نہیں اپنا سکتے. اور فرمایا کرتے تھے میرا دل کہتا ہے کہ کل کو جب حضرت دحیا کلبی کا جنت میں داخلہ ہوگا تو حضرت جبریل امین ان کا استقبال کریں گے کہ آئیے آئیے، دنیا میں میں آپ ہی کے حال اور حلیے کو اپنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. یہ وہ نصیب چمکے ہیں اس پاک ہستی کے اوپر ایمان لانے کی برکت سے اور غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کی برکت سے. امتی جب بن گئے اپنے آپ کو مٹا دیا اور امتی ہونے کا ثبوت دیا تو اللہ تعالی نے بھی وہ شان دکھا دی کہ جبریل امین ایک امتی کا روپ اپنا کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اور وہ موقع بھی آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا, غزوے کا موقع ہے, سارا مال تقسیم جمع کیا جا رہا ہے, حضرت صدیق اکبر پورے گھر کا صفایا کر کے لے آئے, آخر میں اپنا لباس بھی اتار کے دے دیا اور ایک ٹاٹ تھا پرانا سا وہ پہن لیا. حضرت جبریل امین تشریف لے آئے وہی بوریا کا اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ابو بکر کیا آپ مجھ سے اس حال میں راضی ہیں؟ کتنا اونچا رتبہ اور مقام کہ یہاں بندے کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مناؤ, اور آج یہ عالم ہے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کو ہمارا سلام کہہ دیں اور پوچھیں کہ کیا آپ اس حال میں ہم سے راضی ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سلام اور پیغام ملا بے ساختہ رونے لگے, کہنے لگے بلا یا رب, بلا یا رب, اے میرے پروردگار میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں کہ سب کچھ قربان کر کے اپنے تن کے لباس تک کو بھی راہ خدا میں دے کر ایک بوریا پہن لیا, ایک ٹاٹ پہن لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آج آپ یہ بوریا کا لباس پہن کر کیسے آئے؟ فرمایا کہ آج تو آسمان کے تمام فرشتوں نے بوریا کا لباس پہنا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے صدیق اکبر کا یہ انداز ایسا پسند آیا, فرمایا کہ آج تمام کے تمام آسمان کے فرشتے اسی لباس کو پہنے جو آج صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے. یہ رتبہ اور مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت امت کو نصیب ہوا ہے. جو بھی آپ کا غلام بنا اس غلامیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مقرب بندہ اس کو بنا لیا ہے, اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص نہیں تھا, قیامت تک کے لیے جو بھی امتی سچا وفادار بن کر دکھائے گا, اتباع سنت کے جذبوں میں سرشار ہو جائے گا, وہ اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے. بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا, فرمایا کہ یہ اسلام جب شروع ہوا اس کا آغاز ہوا بڑا اوپرا تھا, اجنبیت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, ہوتے ہوتے اسلام پروان چڑھا, پھیلتے پھیلتے پورے جزیرے عرب کو عبور کر کے عجم کی طرف بھی پھیل گیا. فرمایا کہ یہ اسلام تمام سرحدوں کو پار کرتا ہوا پورے عالم میں نقل و حرکت کرتا ہوا چلا جائے گا, وسيعود غریبا, پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ لوٹنا شروع ہوگا, پلٹنا شروع ہوگا, اور اس کے پلٹنے کے وقت بھی وہی حالت ہوگی کہ اس کو اوپرا اور اجنبی نگاہوں سے دیکھا جائے گا. طوبی للغرباء, جس وقت اسلام دنیا سے سمٹ رہا ہوگا, فرمایا کہ مبارک باد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس زمانے میں بھی اسلام اور دین کو اپنے سینے سے چمٹائیں گے. الذین یصلحون, وہ لوگ جن کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوگا وہ اصلاح کر رہے ہوں گے, درست کر رہے ہوں گے, ما افسد الناس, اس چیز کی درستگی میں لگے ہوں گے جس کو لوگوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہوگا. من بعدی من سنتی, میرے جانے کے بعد جو میری سنتوں کا حال حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہوگا, میری سنتوں کو مردہ کر دیا ہوگا, اس بات کے دور میں جب اسلام سمٹ رہا ہوگا تو جو اسلام کو سینے سے چمٹائے گا, سینے سے لگائے گا, فرمایا کہ ان لوگوں کو میری طرف سے مبارکباد ہو کہ گئے گزرے دور میں جو سنت کو اپنائے گا, سنت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے, اس کو میری سنت پر عمل کرنا مبارک ہو. جو بھی جس دور میں بھی جس حال میں بھی ہو, جس انداز سے اس نے محبت کے ثبوت دیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں وہ بہت اونچے مرتبے اور مقام پاتا چلا جاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا قصہ بھی میں نے اتوار کے درس میں سنایا تھا تفصیل سے. عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا مار کا تیار تھا, صبح صبح تہجد کے وقت جاگے, حضرت جابر سے کہنے لگے کہ بیٹا خواب میں نے دیکھا کہ میدان جنگ گرم ہوا اور مارکے کے اندر سب سے پہلے میں شہید ہو گیا, تو لہذا لگتا یہ ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے,
انشاءاللہ غزوے کے اندر سب سے پہلے جامع شہادت میں نوش کروں گا. لیکن ذمہ داری سونپی فرمایا کہ تمہاری جو بہنیں ہیں اپنی بہنوں کا خیال رکھنا. اور بہنیں بھی کوئی ایک دو تین نہیں تھی, نو بہنیں کنواری. فرمایا کہ اپنی نو بہنوں کا خیال رکھنا, صحیح طرح تعلیم تربیت پرورش اور ان کا اپنے اپنے گھر کا کرنا. اور ایک بڑا بوجھ مالی تھا, قرضوں کے بوجھ تلے دبے تھے. فرمایا کہ مجھ پر اتنا اتنا قرضہ ہے, میرے اس قرضے کا بوجھ بھی ہلکا کرنا. دو بھاری ذمہ داریاں عائد کر دیں, چھوٹی بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری اور دوسرے نمبر پر قرضے کا بوجھ, اس کی ادائیگی کی ذمہ داری. چنانچہ جب دن نکلا, غزوہ شروع ہوا اور اس کے بعد اول مرحلے میں فتح ہوئی اور دیکھتے دیکھتے کایا پلٹی, ایک دم سے پھر مسلمانوں کی حالت تبدیل ہوئی اور شکست کا سامنا ہوا وقتی طور پر. دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایک مسلمان جام شہادت نوش فرما گئے. بعد میں جب دیکھا گیا تو 70 افراد جام شہادت نوش فرما چکے تھے, جن میں حضرت جابر کے والد ماجد عبداللہ ابن حرام بھی موجود تھے. عجیب و غریب حالت تھی, ہر طرف صحابہ کی لاشیں بکھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کے کچا چبایا گیا, مسلح کر دیا گیا, آپ کے ہونٹ ناک کان کاٹ دیے گئے. کہ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قدر زار و قطار روئے کہ آپ کی ہچکیاں صحابہ سن رہے تھے. اس دردناک مارکے کے بعد وقت گزر گیا, ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. پوچھا, جابر کیا بات ہے, بہت مغموم ہو, غمگین ہو, اداس ہو, بجھے بجھے دکھائی دیتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ, بڑے بڑے صدمے آ گئے ہیں, والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا, جام شہادت نوش فرما گئے, احد کے دن نو بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ڈال گئے, اور ابا پر قرضے بھی تھے, ان قرضوں کا بوجھ بھی مجھ پر ہے. یہ ساری فکر فکرات مجھے مغموم کیے ہوئے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ اور تسلی جو دلائی, فرمایا کہ جابر, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے والد ماجد کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا. جب تمہارے والد کا انتقال ہوا تو جب بھی کوئی بندہ مومن اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات فرماتے ہیں, لیکن درمیان میں نور کے پردے حائل ہوتے ہیں. جب تمہارے والد جام شہادت نوش فرما کر اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو اللہ پاک نے ان سے جو ملاقات فرمائی, کفاحم بغیر حجاب, بالکل کھلے عام ملاقات فرمائی, درمیان میں کوئی بھی پردہ حائل نہیں تھا. اور اللہ پاک نے تمہارے والد سے پوچھا, تمنا علیہ یا عبدی, میرے بندے اپنے جان کی قربانی دے کر وجود کو کٹوا کر میرے پاس آئے ہو, تمنا کوئی کرو, کوئی آرزو ہو, کوئی چاہت ظاہر کرو. تو فرمایا کہ تمہارے والد ماجد نے کہا, اتمنا علیک یا رب, اے میرے پروردگار, میں آپ کے سامنے اپنی اس چاہت کا اظہار کرتا ہوں, ان اعود الی الدنیا, میں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاؤں, لاقتل فی سبیلک مرتن اخرى, تاکہ دوبارہ پھر آپ کے راستے میں جام شہادت نوش کر جاؤں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تم نے وہ چاہت ظاہر کی ہے جس کے لیے میرا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے کہ جو بھی دنیا سے آیا ہے دوبارہ دنیا میں زندہ کر کے نہیں بھیجا جائے گا, وہ پھر قیامت ہی کے دن دوبارہ زندہ ہوگا. تو اس پر فرمایا کہ تمہارے والد نے کہا کہ یا رب, مجھ پر تو جو اتنے انعامات آپ نے فرمائے, جو اتنے کرم فرمائے, فضل کے معاملات فرمائے, میں تو بہت خوش و خرم ہوں. کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ میرے پیچھے دنیا میں رہنے والے میرے ورثا کو اس بات کی اطلاع پہنچ جائے کہ میں یہاں بہت خوش ہوں. تو اللہ پاک نے بندے کی اس چاہت کو سن کر فرمایا کہ یہ کام میں خود کروں گا. یہ بندے کا وہ رتبہ اور مقام ہے کہ امتی بنے, غلامیت کا تاج سر پر سجایا اور جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان تھی سو وہ حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے, اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. جان کے نذرانے پیش کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں اور تمنا ظاہر کی کہ یا رب, میرے یہاں پر خوش و خرم ہونے کی اطلاع کسی ذریعے سے پیچھے دنیا والوں کو پہنچ جائے. فرمایا کہ یہ کام میں خود کروں گا. قرآن کریم کی آیات اتار دی, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, میرے راستے میں جو لوگ جان کے نذرانے پیش کر کے جام شہادت نوش کر کے آ چکے ہیں, تم ان کو مردہ گمان مت کرنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا, وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا, گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا, ان کو تم مردہ تصور مت کرو. بل احیاء ان وہ تو زندہ ہیں عند ربہم یرزقون ان کو اپنے رب کے ہاں بہت رزق دیا جا رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ اللہ کے ہاں سے جو اپنے فضل سے جو اللہ پاک نے ان پر انعامات کی بارش کی ہے اس میں وہ بہت خوش ہیں مست و مگن ہیں مسرور ہیں فرحین خوش ہیں مست و مگن ہیں حشاش اور بشاش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلی ان نعمتوں میں وہ خوش و خرم ہیں جو نعمتیں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان شہداء کو عطا فرمائی ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور جو ان کے عزیز اور اقارب جو ان کے پیچھے رہ گئے جو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے ان کو یاد کر کر کے یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ یہاں پہنچنے کے بعد تو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور وہ خوشی منا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان اللہ لا يضيع اجر المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرماتے جان کی بازی لگا کر جان کا نذرانہ پیش کر کے قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس فرمائش کو خود پورا فرما کر دکھا دیا کہ بندے یہ کام میں خود کرتا ہوں اور تمہارے یہ سارے حالات قیامت تک کے لیے قرآن کریم کی زینت بنا کر اتار دیتا ہوں کہ جو بھی راہ خدا میں شہید ہوا فرمایا کہ ان کو مردہ گمان مت کرو یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے اعزاز کہاں سے ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت اور آپ کے قدموں کی تابعداری کی بدولت آپ کے حکم پر جان کے نذرانے پیش کر گئے تو اللہ پاک کے ہاں بھی ایسے مکرم اور مقدس بنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فرماتے ہیں کہ عرش کے اندر خوبصورت قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور سبز رنگ کے ہرے رنگ کے خوبصورت جنت کے پرندے ہیں جن کے پوٹوں کے اندر یہ شہداء کی روحوں کے بسے رہے ہیں یہ ان ہرے بھرے خوبصورت پرندوں کے پوٹوں کے اندر بیٹھ کر جنت کی سیر کرتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے وہاں تک یہ پرواز کرتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں جنت کے اندر باغات کی سیر کرتے ہیں پھر واپس پلٹ کر آ کر عرش اعظم اللہ تبارک و تعالی کا جو عرش ہے اس پر لٹکے ہوئے قندیلوں میں ان پرندوں کے بسیرے ہیں وہاں پر آ کر پھر یہ جنت کے اندر شہداء کی ارواح آرام کرتی ہیں کتنے اونچے اعزاز ملتے ہیں امتی جب واقعتاً امتی بن جائے اور حقیقت میں وہ وفاداری کا ثبوت دے دنیا کی زندگی تو آنی اور فانی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے وانما توفون اجورکم یوم القیامہ موت تو ہر ایک کو آئے گی اہل ایمان کو بھی آئے گی کافر کو بھی آئے گی نیک کو بھی بد کو بھی مرد کو بھی عورت کو بھی ماننے والے نہ ماننے والے مطیع اور فرما بردار فاسق اور فاجر ہر شخص کو موت کا ذائقہ موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ موت آنے کے ساتھ معاملہ مکمل نہیں ہو جاتا موت آنے کے بعد جو زندگی کے اندر جو بھی تم محنت کر کے گئے ہو جو بھی کام کر کے گئے ہو توفون اجورکم یوم القیامہ قیامت کے دن تمہاری پوری محنت کا بدلہ اجر و ثواب تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا جب یہ بدلہ ملے گا فمن زحزح عن النار جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا وادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ تو کامیاب ہو گیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں آدمی دنیا کے ساز و سامان میں منہمک ہو کر دنیا میں بھیجا ہے جس کام کے لیے جس غرض کے لیے جو مقصد حیات اللہ پاک نے بنائی ہے وہ ہے اللہ کی یاد مقصد زندگی اللہ کی بندگی مقصد حیات اللہ کی یاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جنات اور انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں جب بندہ اپنے اس مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے اور ضروریات زندگی کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے ایک ہے مقصد زندگی جو اللہ تعالی کی بندگی ہے اور ایک ہیں ضروریات زندگی روٹی کپڑا مکان کہ جس کے ذریعے سے انسان چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے اگر کوئی انسان نادانی میں مبتلا ہو کر مقصد زندگی فراموش کر بیٹھا اور ضروریات زندگی کو مقصد زندگی بنا بیٹھا یقیناً وہ بہت دور نکل جاتا ہے دنیا کی اس محدود زندگی میں جو آخرت کی تیاری کا موقع ملا تھا وہ اس کو اگر دنیا ہی کے ضروریات کے حاصل کرنے میں گواہ بیٹھتا ہے، نہ اس کے پاس نماز کی فرصت، نہ عبادات اور طاعات کی فرصت، نہ روزوں کی توفیق، نہ قربانی کی توفیق، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی، مال جمع کرنے میں وہ ایک پرزہ بن گیا ہے مشین کا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، اتار چڑھاؤ سارے فراموش کر کے اگر وہ مال و دولت کے حصول میں لگ گیا، مقصد زندگی فراموش کر بیٹھا، ضروریات زندگی کو حاصل کرنے لگا، تو نتیجہ یہ ہے تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی۔ جس چیز کے حصول کے لیے اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھا تھا اور کہتا تھا میرا مکان، میری دکان، میرا کاروبار، میری فیکٹری اور میرا گھر، میری کوٹھی، میری کار، دنیا کے ساز و سامان اور عیش و عشرت کے اندر پڑنے والا، خوبصورت مکان میں رہنے والا، عالیشان گاڑی میں سفر کرنے والا، نرم گرم بستر اور لحاف استعمال کرنے والا، انجام اس کا یہ ہے کہ جو اس کی دنیا سے جاتے وقت سب سے آخری سواری ہے وہ میت کا ڈولا ہے کہ جس میں نہ پہیے ہیں، نہ شیشے، نہ کھڑکی، نہ دروازے، اور اس کی سیٹ ایک ایسی سادہ چٹائی ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی روادار نہیں ہوتا۔ اس کھٹولے کو کسی شادی کے گھر میں، کسی شادی ہال کے بیچ میں لا کے رکھ دیا جائے، کوہرام برپا ہو جائے گا کہ ہٹاؤ اس کو، یہاں کہاں لے کر آ گئے، خوشی کے موقع پر میت کا ڈولا کہاں لا کے سجا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا ساز و سامان سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ چھوڑا کسرا ہی نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، بڑے بڑے فاتح اس موت کے سامنے شکست کھا گئے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا۔ سارے ٹھاٹ باٹ، نرم گرم اور آسائش کے سامان پیچھے پڑے رہ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس وہ سارا کا سارا پیچھے بینک میں رکھا رہ جاتا ہے۔ بقول کسی کے کہ ورثا پھر دیکھتے ہیں کہ قبر بھی سستی سے سستی مل جائے، کم سے کم مٹی والی جو مل جائے، جس کا خرچہ کم سے کم آئے، حال پھر یہ ہوتا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کیا کیا حسرت سدھارا، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ آگے جو بات کہی بڑی حقیقت پر مبنی ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تیری دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ دھوکے کی زندگی میں رہنے والا، خالی نام لگ جائے مومن مسلمان ہونے کا اور خوش رہے کہ میں مومن مسلمان ہوں، آخرت کی تیاری کچھ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ کھوٹا سکہ ثابت ہو۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہی تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا خبر کون کیا ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کون عاشق صادق تھا کون دھوکے میں مبتلا تھا. محبت کے دعوے تو ہم اور آپ سبھی کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض ہماری زندگی میں ہم پر عائد کیے ہیں ان فرائض پر ہم کاربند ہیں. کیا جو ایمان اور اسلام کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں, جس میں بنیاد ہے عقائد اور دوسرے نمبر پر عبادات اور تیسرے نمبر پر اخلاقیات, ہمارے اخلاق کس معیار کے ہیں, ہماری معاشرت کا انداز کیسا ہے, زندگی کے رہن سہن کیسے ہیں, یہ سارے کے سارے شعبے جو دین اسلام کے عطا کیے گئے, عقائد ہوں, عبادات ہوں, اخلاقیات ہوں, معاملات ہوں, لین دین کے اندر ہم امانت دار ہیں کہ بے ایمان ہیں, جھوٹ سچ اور امانت داری دیانت داری ایمانداری بے ایمانی, ان چیزوں میں پرکھ کر جائزہ لے لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں آیا ہم کھوٹے سکے تو نہیں, کہ بے ایمانی بھی چل رہی ہو, جھوٹی قسمیں بھی چل رہی ہوں, دھوکے بھی چل رہے ہوں, فراڈ بھی چل رہے ہوں, دوسرے کے مال پر نظریں بھی گاڑی جا رہی ہوں. چور اور ڈاکو تو معاشرے میں بدنام ویسے ہی ہے کہ چلو کھلے عام وہ ایک برا کام کر رہا ہے, چور ہے ڈاکو ہے, لیکن معاشرے کا آج مسلمان امتی جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ چوری سے نہیں چوکتا, کسی کو دغا دینے سے فراڈ کرنے سے نہیں چوکتا, امانت میں خیانت کرنے سے نہیں چوکتا, مال میں ملاوٹ کرنے سے نہیں چوکتا, جھوٹ بولنے سے ذرا دریغ نہیں کرتا, جھوٹی قسم کھانے میں ذرا سا نہیں جھجکتا. صبح سے شام تک وہ سارے وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایمان کے ترازو میں پرکھ کر دیکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ کھوٹے سکوں والے کام کر رہا ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیا جائے. ربیع الاول گزرا, عشق و محبت کے دعوے کرنے والے, رات رات بھر گھروں میں لائٹیں لگانے والے, کیا وہ جو جلوسوں میں شریک ہوتے رہے, نعتیں سنتے رہے, جھنڈے لہراتے رہے, اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے کیا انہوں نے اس دن کی صبح فجر کی نماز پڑھی تھی, کیا اس دن ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تھی, کہیں ان کے اثر تو نہیں نکل گئی جو فرض اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا, جس کے لیے جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں, علیکم بالصلاح علیکم بالصلاح, تم پر نماز کی پابندی لازمی ہے. جانچ کر دیکھ لیا جائے کیا عشق و محبت فرائض کی ادائیگی کا نام ہے یا جھوٹے اور بناوٹی خود ساختہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے نمونوں کا نام ہے. وہاں تو کھرا پن چلے گا, فرائض کتنے لائے, واجبات کتنے لائے, جو زندگی تم کو میرے حبیب نے دی تھی اس پر کتنا اترے, امانت داری دیانت داری سچائی یہ کتنی لائے ہو. زندگی تو ہماری ساری دھوکے میں گزرتی رہے, دھوکے اور فراڈ اور خرد برد میں, اور مال جمع کرنے کے اندر حلال حرام کی تمیز مٹاتی جائے, اس میں رشوت بھی آ جائے, سود بھی آ جائے, اور مظلوم کا مال بھی آ جائے, وہ سارے رشتے پامال کر دیے جائیں, وہ ساری حدود پار کر دی جائیں, پھر بھی انسان یہی اپنے گمان کے اندر سمجھے کہ میں سچا عاشق ہوں تو شاید کہ یہ دھوکہ ہو. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, ابھی تو زندگی ملی ہوئی ہے, جنت بھی سامنے ہے, دوزخ بھی سامنے ہے, راستہ اپنانا ابھی تو آسان ہے, نیک اعمال اپنا کر جنت کے راستے پر چلنا آسان ہے, اس لیے کہ پورا پورا اپنے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ وہاں ملے گا. من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جو نیکی کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے, جو بدی کر رہا ہے اپنے نقصان کے لیے کر رہا ہے. قبر میں اپنے ہی اعمال اپنے ساتھ جائیں گے, وہاں کوئی سگا رشتہ بھی ساتھ جانے والا نہیں. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن جو اطاعت اور فرما برداری کر کے جاتا ہے, خبر اس کو جانے کے بعد اپنی آغوش میں لیتی ہے, دباتی ہے, بھیجتی ہے, ایسے اس کو بھیج کر دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی آغوش میں دباتی ہے پیار میں, تو جانے والے کو بڑا مزہ آتا ہے, سکون ملتا ہے, اپنی اس قبر کی آغوش میں محبت بھرے انداز میں کہتی ہے کہ تو میرے اوپر تکلیفیں جھیل کر آیا, اب تجھے سکھ اور چین ملے گا. خدا نہ خواستہ نہ فرمانی کر کے گیا, ظلم و زیادتی کر کے گیا, حلال حرام کی تمیزیں مٹا کر گیا, اور امانت دیانت سب کچھ پامال کر کے گیا, اس صورتحال میں فرمایا کہ قبر اس کو بھی دباتی ہے, اور دبانے کے ساتھ جب قبر اس کو دبانا شروع کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ قبر اس کو دباتی ہے, دباتے دباتے اتنا دباتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل جاتی ہیں, اس طرح جکڑ کے اس کا انجر پنجر نکال دیتی ہے. کہ تو میرے اوپر بہت ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بڑا اکڑا کرتا تھا، آج تجھے اپنے انجام سے سامنا کرنا پڑے گا، اور جکڑ کے اس کی پوری ہڈیاں پسلی ایک کر دیتی ہے۔ ابھی تو زندگی ہے، سنبھلنے کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا موقع ملا ہوا ہے کہ اپنے عقائد، اپنے معاملات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، ان سارے کے سارے شعبوں میں سدھار پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے۔ اور پھر جس طرح صحابہ اکرام نے اللہ کو منا کر وہ مرتبہ اور مقام پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ترجمانی فرما رہے ہیں کہ بندے تو جو بتا رہا ہے کہ تیری خوشی کا اظہار کرنا، یہ کام میں خود کرتا ہوں۔ خود قرآن کریم کی آیات میں بتا رہے ہیں کہ جو ہماری راہ میں قربانی دیتا ہے وہ یہاں بڑے مزوں میں ہے، اسے تم مردہ بھی تصور نہ کرو، وہ تو زندہ ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، دھوکے کی زندگی سے نکلنا نصیب فرمائے، اور اتباع سنت کے اندر سرشار ہو کر محبت بھری زندگی نصیب فرمائے، اور دھوکے کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔